بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مکہ المکرمہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی بادشاہت میں بلند ہوا اور مقدس ہوا. اس نے انسانوں سے رسولوں اور زمین سے مبارک مقامات کو منتخب کیا اور انہیں مقدس بنایا. بیت المقدس کو قبلہ اول اور آخرت میں محشر بنایا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایسی شہادت جس سے اسلام قائم ہوا اور اس پر اس کی بنیاد پڑی. اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد اور ان کے آل و اصحاب پر قیامت کے دن تک، جو چمکنے والے ہیں، اور ان کے متبعین پر جو اچھے طریقے سے ان پر پیروی کریں. اما بعد، اے اللہ سے ڈرو اے مومنوں، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. اس کے حکم کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. حضرت عمر نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا جبکہ وہ بیت المقدس کی کنجی حاصل کرنے جا رہے تھے. اے لوگو، اپنے باطل کی اصلاح کرو، اپنے باطن کی اصلاح کرو، تمہارا ظاہر درست ہو جائے گا. اپنی آخرت کے لیے کام کرو، اپنی دنیا کے معاملے سے بے نیاز کر دیے جاؤ گے. جسے بیچ والی جنت چاہیے وہ جماعت کو لازم پکڑے، اس لیے کہ شیطان ایک کے ساتھ ہے اور دو سے دور رہتا ہے. جس کو اس کی نیکی اچھی لگے اور اس کی بدی بری لگے، وہ مومن ہے. اے فلسطین، تیرے مسئلے کے حوالے سے ہر مسلمان کے دل میں خون بھرے زخم ہے، اور تیری آزمائش کو لے کر ہر مسلمان کی آنکھ میں بہتے آنسو ہیں. اس وقت سے اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے فلسطین سے اس کا رشتہ ہے. جس دن باری تعالیٰ نے اسے برج والے آسمان کی طرف معراج کے لیے منتخب فرمایا. اے غیرت و نخوت کی فلسطین، اگر وطنوں سے پیار ہوا، مٹی اور ان چاہتوں کے اثرات میں سے ہے جنہیں نوجوان پورا کرتے ہیں، تو تجھ سے مسلمان کی فریفتگی، اس لیے کہ تو دو قبلوں کا پہلا قبلہ اور وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکت دی. تو یقیناً زمینی سفر کی انتہا اور آسمانی سفر کی ابتدا ہے، وہ سفر جو چڑھتے وقت آسمان و زمین کو ملانے والا ہے، آدم علیہ السلام کے اس سفر کے بعد جو اترتے وقت ان دونوں کو جوڑنے والا ہے. صرف تیری طرف فاتحین کے عزائم متوجہ ہوئے، اور تیری ہی طرف فاتحین کو لے کر فرما بردار اونٹ ہدایت و سلامتی، اسلام کے احکامات کو اٹھاتے ہوئے اور عام نبوت کو خاص نبوت کی سرزمین کی طرف، جدید وحی کے ثمرات کو پرانے وحی کے مقامات کی طرف منتقل کرتے ہوئے چلے. اللہ کے بندو، مسجد اقصی، ارض مقدس فلسطین اور بیت المقدس، نبیوں کی سرزمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرا کی جگہ ہے. آخری امت کی وہ میراث ہے جو تمام مسلمانوں کے دل میں بستی ہے. ایسی سرزمین ہے جس کو اللہ نے مبارک بنایا اور جس کی ارد گرد برکت عطا کی. اس دنیا کی وہ سرزمین ہے جس میں انبیاء نے سب سے زیادہ قدم رکھا، اس کے جھونکے ان کی سانسوں کے ساتھ آمیزہ ہو گئے، اور اس کے آنگن نے ان کی تلاوت اور مناجات کو کان لگا کر سنا، اور اس کی مٹی ان کے آنسوؤں اور خون سے تر ہو گئی. اس کی وادیوں اور اس کی زمینوں میں اکثر انبیاء چلے، اس کی کشادہ راہوں نے آسمان سے اللہ کی وحی کا استقبال کیا. اس کی کوئی وادی ایسی نہیں ہے جس نے نبی کے گزرنے کا مشاہدہ نہ کیا ہو، کوئی چراگاہ ایسی نہیں ہے جس نے رسول کی تسبیح نہ سنی ہو. اگر اس کا پتھر بولتا تو ہمیں بعثت کے واقعے کو بیان کرتا، اگر اس کے پہاڑ بولتے تو ہمیں رسالت کی جائے پیدائش کے قصے بیان کرتے. اس کی سرزمین پر پے در پے جو نسلیں آ رہی ہیں وہ نبی اور انبیاء سے خالی نہیں ہے. بسا اوقات ایک ہی زمانہ میں اور کبھی کبھی فلسطین کی بستیوں میں سے کسی ایک بستی میں ہی کئی کئی انبیاء ہوتے تھے، چے جائے کہ وہ عابدین و زاہدین جو اس کے طول و عرض میں اسی طرح پھیلے ہوئے تھے جس طرح موسم بہار میں پھولوں کی ٹہنیاں پھیلی ہوتی ہیں. خشوع و خضوع اور عبادت کرنے والوں کے محرابوں کو آپ وادیوں کے ہر موڑ میں پائیں گے، اور عبادت گزاروں کی عبادت گاہ اور ان کی آستانے گاؤں اور شہروں سے دور تھے. بقیہ سرزمینوں کے زمانوں کے مقابلے میں سب سے طویل مدت تک اس میں اللہ کی عبادت کی گئی. اگر دنیا کے زیادہ تر حصوں میں گمراہی، بت پرستی اور الہاد کی شکل میں موجود ہے، اگر شام اور بیت المقدس میں گمراہی پائی جائے تو رسالت کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی یا نبوت کے اصولوں میں تحریف کی وجہ سے ہے، جبکہ ان کے پاس موجود صحیفوں اور مقدس کتابوں میں حق کا ایک حصہ بچا ہوا ہے. اسی وجہ سے فلسطین نبوتوں کی میراث، رسالتوں کا عہد اور شریعتوں کی جائے پیدائش رہی ہے. قیامت کے دن تک اس کے اور اس کی جانشینی کے اللہ کے پیغمبران اور ان کی متبعین زیادہ حقدار ہیں، اور ان میں سب سے سر فہرست ابو الانبیاء ابراہیم خلیل علیہ وآلہ السلام تھے، جو نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی. وہ کیسے یہ سب ہوتے؟ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کیے گئے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ارض مقدسہ کے رہنے والوں کی قیادت انبیاء کے ذریعے جاری رہی. جب ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا. زمانے ان پر دراز ہوئے، عرصے ان پر گزرتے رہے. فلسطین پر قومیں ایک کے بعد دوسری آتی رہیں اور زبانیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چابیاں اس امت کو سونپی جو رسالتوں کی وحدانیت، نبوتوں کے خلاصے اور اپنے اس رسول کی وارث ہے جس کی بشارت پچھلی تمام امتوں میں دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک اور مدینہ ہجرت کے بعد 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہاں تک کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم لے کر قرآن نازل ہوا، جس کا مسجد اقصی سے ازلی رشتہ ہے، جس کی طرف رات میں لے جایا گیا اور جہاں سے معراج ہوئی. پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد حرام. پھر میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد اقصی. میں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فرق تھا؟ آپ نے کہا 40 سال کا. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کا رخت سفر نہ بادھا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور یہ مسجد یعنی مسجد نبی. اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. یہ وہ گھر ہے جسے قوموں نے عزت بخشی، رسولوں نے تکریم کی، اور یہاں اللہ کی طرف سے نازل کردہ 4 کتابیں تلاوت کی گئیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن. مسلمانوں، زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے. بنی اسرائیل سے پہلے جس طرح یہ مومنوں کے لیے تھی، اس کے بعد بھی یہ مومنوں کے لیے رہی. ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں جن کے سردار اور خاتم النبیین کے بعثت کا حکم دیا اور انہیں محمد بن عبداللہ حاشمی قریشی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی. بیت المقدس کی فتح آپ کی بشارتوں میں سے ایک تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے. آپ کی اور آپ کی امت کی طرف سے عرض مبارک کی جانشینی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر زمانوں پر پھیلی ہوئی اللہ کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں اسراء کی رات انبیاء کی امامت فرمانا ایک اعلان تھا کہ اسلام ہی انسانوں کے لیے اللہ کا وہ آخری کلمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکمل ہو چکا ہے، اور مسجد اقصی کا آخری رنگ اسلامی رنگ ہے. مسجد اقصی کی نسبت اس وارث ہونے والی امت کے ساتھ چسپا ہو چکی ہے. اللہ کے بندوں، ہجرت کے 15ویں سال پیشن گوئی پوری ہوئی اور مسلمان فلسطین میں داخل ہوئے. اس وقت پادریوں نے کہا ہم بیت المقدس کی کنجی خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ہی حوالہ کریں گے، کیونکہ ہم اپنی مقدس کتابوں میں ان کا وصف پاتے ہیں۔ اس عظیم تاریخی لمحہ میں جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے فلسطین آئے اور بیت المقدس کی کنجی عزت کے ساتھ حاصل کی، یہ واقعہ جس کی تفصیل نور کی روشنائی سے لکھی جاتی ہے، جبل مکبر سے مکبر سے آپ نے قدس شہر کو جھانکا اور تکبیر پکاری، مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر پکاری۔ یہیں پر آپ نے وہ مشہور قول کہا کہ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی، اس کے علاوہ اگر کہیں تم عزت تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر اللہ کے ایام میں سے ایک دن اسلام کے غلبے کے ساتھ داخل ہوئے اور صدر مسجد جو قبلہ سے قریب ہے اس میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد صخرہ کے بارے میں پوچھا جو کوڑے کرکٹ کے نیچے مدفون تھا، اپنی عبا سے اس کے گرد و غبار کو جھاڑا، لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جگہ پاک ہو گئی۔ شہر والوں کے لیے امن و امان و پیمان لکھا، تمام شریعت کے پیروکاروں کے حق کی حفاظت کی، کسی کو بھی اپنی عبادت کی ادائیگی سے روکا نہیں، چرچ اور کنیسہ کے پادریوں پر تنگی نہیں کی، کسی بھی ایسی دیوار کو نہیں ڈھایا جس کی بنیاد دین پر رکھی گئی تھی، کسی باشندے اور شہری کو بے گھر نہیں کیا، کسی گھر عبادت گاہ اور رہنے کی جگہ کو نہیں گرایا۔ کنیسہ اور عبادت گاہ اس وقت سے آج تک اور صدیوں پر محیط مسلمانوں کے حکمران کے دوران باقی رہے، کسی نے اس میں مداخلت نہیں کی۔ یہ تمام چیزیں مکمل ہوئی اس حال میں کہ حضرت عمر روئے زمین پر سب سے طاقتور حکمراں تھے، آسمان کے نیچے ان کی سلطنت سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ اس وقت نہ تو انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیمیں تھیں اور نہ ادیان کے بقائے باہم کا مطالبہ کرنے والی جمعیتیں تھیں۔ اسلام ان جدید تنظیموں سے بہت قدیم ہے، اسلامی فتح کی حکومت میں کسی پر بھی ظلم نہیں کیا گیا ہے۔ صہیونیوں کو تھوڑی سی قوت ملنے کے بعد آج کل جو کچھ تنظیموں اور جمعیتوں کے ہوتے ہوئے اور اصول و عہد و پیمان کے اعلان کے بعد بھی ہو رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ پر پروپیگنڈا کے مقابلے میں حق اور جعل سازی کے مقابلے میں سچائی واضح ہو سکے۔ اللہ کے بندو، فلسطین صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا جو کچھ دنوں تک مسلمانوں کے زیر اقتدار رہا اور پھر دوسرے دن ان کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ فلسطین ایک تاریخ ہے، سرزمین ہے، مقدس مقامات ہے، نشانات ہے، یہ ایسی وراثت ہے جس کا قبول کرنا واجب ہے، جس کی نگرانی کرنا لازمی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ ایسی کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ تردد کرنے والے تردد کریں، یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حیرت کرنے والے حیرت کریں۔ خود کتاب میں ایک نشانی ہے اور جب تک زمانہ باقی ہے یہ باقی رہے گی۔ کوئی انسان ہرگز یہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ اس حقیقت کو بدل دے۔ اس امت کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ کوئی اس کی بےخونی نہیں کر سکتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس شریعتوں کی اسلامی شریعت میں سمٹنے کے ساتھ مسلمانوں کے پاس پہنچا اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے اور ان کی محافظ ہے۔ یہ ساری مقدسات اس کے اہل کے پاس پہنچی جو اب تک تکلیف و درد کے باوجود ان کو اب تک پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب قرآن وعدے اور الہی ترتیب کے مطابق پہنچی، یقیناً یہ وعدے سچے ثابت ہوئے، ان میں آخری والا بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے جو یہ ہے کہ قیامت اس حال میں واقع ہوگی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے فتح سے لے کر محشر تک یہ ثابت شدہ امر ہے کہ فلسطین اور قدس شہر عربی اسلامی ملک ہے۔ اس کا دوسروں کے ہاتھوں میں ہونا یہ وقتی اور استثنائی ہے، تاریخ کے پچھلے باب نے اس پیشین گوئی کو ثابت کیا ہے اور اس وعدے کی تصدیق کی ہے۔ ہمیں یہ ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ ان قریب یہ وعدہ اپنے آخر تک سچ ہو کر رہے گا۔ 200 سال سے زیادہ سے جاری شام میں پے در پے حملے اور لڑائیاں اور زمین میں رہنے والوں میں سے ایک بڑی تعداد کا ہلاک ہونا 90 سال سے قدس کے قبضے کے علاوہ کچھ اور نتیجہ نہیں دے سکا۔ پھر یہ قبضہ ختم ہو گیا اور دلوں میں بگاڑ باقی رہ گیا، بیکار کی کوششوں اور مردہ نفسوں کا کوئی بدلہ نہیں۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جس کی نہ مخالفت کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے۔ اگر ان حملوں کی کوششوں کو انہدام کی جگہ تعمیر پر جنگ کے بجائے بجائے سلامتی پر لگایا جائے تو دنیا اس وقت اس حالت سے اچھی ہو جائے گی. علم تو اللہ کے پاس ہے. خاص طور سے مسلم حکومتوں نے فلسطینی مقدسات کی زیارت کرنے والوں کو کبھی نہیں روکا اور نہ عبادت گزار اور شہیدوں کے ساتھ برا سلوک کیا. اہل کتاب کو ترک وطن اور ذلت کا سابقہ نہیں پڑا. قدس کے ناجائز قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے پچھلے دنوں جو قدم اٹھایا گیا وہ ایسا قدم ہے جس سے صرف مزید نفرت و تشدد ہی پیدا ہوگا اور اس سے بلا فائدہ بہت زیادہ محنتیں مال اور جانیں ضائع ہوں گی اور یہ بین الاقوامی فیصلوں کے خلاف ہے اور یہ ایسا فیصلہ ہے جو ہر جگہ کے مسلمانوں کو بھڑکائے گا اور انصاف پسند حل تک پہنچنے کی امیدوں کو سلب کر لے گا. اسی طریقے سے وہ فلسطینی قوم کے تاریخی حقوق کے خلاف بڑی جانبداری ہے اور اس سے مسلمانوں اور عرب میں حصول آزادی کے اصرار میں مزید اضافہ ہوگا. خاص طور پر قدس میں رہنے والے اور ان کے پیچھے جو مسلمانان ہیں وہ اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جن میں سے اکثر پورے ہو گئے ہیں اور وہ اکتائے نہیں اور نہ ہرگز اکتائیں گے. خود سلامتی کی کنجی ہے تو جو بھی سلامتی کو ناپسند کرتا ہے اور ہم نہیں چاہتا ہے بلکہ کون ہے جس نے ماضی میں رکاوٹ ڈالی کہ فلسطین و شام کی سرزمین میں مسلمانوں کے ساتھ یہود و نصارہ رہیں اور یہ لوگ اپنی عبادت کریں, ان کی کنیسی اور عبادت گاہ باقی رہیں اور وہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں, اپنی مصلحتوں اور منفعتوں کا تبادلہ کریں, بلکہ رشتہ داریاں بھی ان کے بیچ میں ہوئیں جیسا کہ قریب و بعید تاریخ میں ہے. کون امن کو ناپسند کرے گا اور سلامتی نہیں چاہے گا؟ اور عربوں نے اس سلسلے میں اپنے اقدامات کیے اور لگاتار کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ زمین کو غصب کیا جائے, خاندانوں کو ہجرت کرایا جائے, قوم کو دربدر کیا جائے, تاریخ کو چھٹلایا جائے, مقدسات کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے, نشانات کو بدلا جائے, ایک قوم کے ساتھ سخت ظلم ہو اور وہ لگاتار 70 سالوں سے ترقیاں جھیل رہی ہے, یہ سب بارود کے برتن کے ساتھ کھلواڑ ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا اثر کہاں پہنچے گا. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ثقافت, تہذیب اور دین کی جنگ چھیڑنا ہے اور ایسا تصرف ہے جو پوری دنیا کو پریشانی و خطلے میں ڈال رہی ہے اور اس شر سے ڈرا رہی ہے جس کی انتہا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. امت اسلامیہ کے مخلصین اور قائدین عالم کی اقلاع کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں جو انسان اور زمین اس کی میراثی اور دینی ملکیتوں اور اسلامی نشانات پر چیرا دستیوں اور زمینی کھدائیوں کو دیکھے جو اس مسجد کی بنیاد کو کمزور کر رہی ہے جس کی انبیاء نے تعظیم اور رب السمان تکریم کی ہے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت میں میرے لیے اور آپ سب کے لیے برکت کا سامان کر دے اور اس کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ظاہر کرنے والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے, اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو صادق اور امین ہیں. اللہ کے بندو, قضیہ فلسطین کسی قوم, نسب, جماعت یا تنظیم کا قضیہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا قضیہ ہے. مسلم حکمراں ہمیشہ ایک دوسرے سے فوج طلب کرتے رہے ہیں. یہ سرزمین ان کے کلمے کو جمع, ان کی صفوں میں وحدانیت اور ان کے لیے اتحاد, ربط اور اتفاق کی جگہ رہی ہے. عدل کا تقاضا ہے کہ ہم کہیں عمومی طور پر فلسطین اور خصوصی طور پر بیت المقدس نے عمومی طور پر فلسطین کے رہنے والے اور خصوصی طور پر بیت المقدس نے ایسی قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر بڑی عظیم ہے. انہوں نے اس زمانے کے سب سے طویل ناجائز قبضے میں زندگی گزاری ہے. وہ اپنی زمین سے چمٹے ہوئے ہیں اور اس پر جمے ہوئے ہیں. زمین کے ٹکڑے پر پتھروں اور نعروں کے ساتھ بغیر اسلحے کے تعینات ہیں. 70 سال سے زیادہ عرصے سے ان کے ڈرانے اور نکال باہر کرنے کی وجہ سے ان کے گاؤں قتل و خونریزی کے شکار ہیں. زمین کو چھیننے اور نکال باہر کرنے کی تکلیف کے لیے انہیں ان پر ظلم کو مسلط کیا گیا ہے. نسلیں گزر گئیں اور ان کا خاتمہ ہو گیا, لیکن انہوں نے تہذیب کی خوشی میں سے کبھی کچھ بھی نہیں چکھا. وہ خوف میں پیدا ہوئے اور ڈر کے سائے میں زندگی گزاری اور اسی پر مر گئے. دنیا کی طاقتوں نے ان پر اپنی دشمنی کا اعلان کیا اور وہ خاموش رہے، وہ اب تک خیموں میں رہ رہے ہیں جبکہ خوشحالی ان کے ارد گرد پھیلی ہے۔ ان میں بہت سی نسلیں جبری نکالیں اور مختلف مقامات پر پیدا ہوئیں، وہ وہاں کم اجرت اور مناسب کام ملنے کی محرومی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں ملامت کیا گیا، ان میں سے جس کی صورت حال کے دباؤ اور سختی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کسی صورت حال کا اندازہ لگانے میں غلط فہمی یا غلطی کی ہو تو باقی لوگ ویسے نہیں ہیں، اور وہ لوگوں میں اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کی غلطی معاف کی جائے اور ان کے لیے عذر تلاش کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں عزت والے فلسطینیوں، اگر آپ کا صبر اس قبضے پر اور آپ کے دشمن پر ضرب مثل ہے تو آپ کا صبر آپ کے بھائیوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ کا مسئلہ عرب اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے، وہ دہائیوں سے کوشش کر رہے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا صبر اس قبضہ پر اور آپ کے دشمن پر ضرب مثل ہے تو آپ کا صبر آپ کے بھائیوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ کا مسئلہ عرب اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے، وہ دہائیوں سے کوشش کر رہے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ خواہ امن ہو یا لڑائی، امداد ہو یا سیاسی موقف ہو، تمہاری اپنی عربی اور اسلامی گہرائی سے تمہارے ارتباط کو توڑنے میں تمہارے دشمن کی مصلحت ہے۔ وہ اسلام کے حصوں میں دوری پیدا کرتا ہے تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائے، اور عروبت کے رشتوں کو کاٹتا ہے کہ وہ جڑ نہ جائے۔ افواہ پھیلانا دشمن کا مجرب ہتھیار ہے، چنانچہ تم میں سے کچھ لوگوں کا تہمت تراشی یا بدگمانی میں جلدی بچانا تمہارے اور ہمارے مسئلے کو ناکام بنا دے گا اور اسے مؤخر کر دے گا، اور بعض شاذ غیر متعلقہ آواز یقیناً دشمن کو خوش کرتی رہے، رشتہ کو ہلکا اور باہم ہمدردی کو کمزور بنا دیتی ہے، حالانکہ تمہیں مزید دشمنیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، قدس ہمارے دلوں اور امت کے شعور و احساس میں باقی رہے گا۔ قدس کے مسئلے میں مملکت نے ہمیشہ اپنی لگاتار حمایت پہ زور دیا ہے، اس کا موقف زمانے کے گزرنے کے ساتھ اٹل ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ فلسطینی عوام اپنی پورے تاریخی حقوق کو حاصل کر لیں۔ مملکت نے فلسطینی مسئلے کی حمایت کی کرتی آ رہی ہے اور ہمیشہ فلسطینی شہریوں کے پہلو بہ پہلو کھڑی رہے گی۔ قدس کے مسئلے کا مسئلہ جس پر اسے ایمان ہے، اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کا اولین مسئلہ ہے، تمام بین الاقوامی بزموں میں اس کی مدد کے لیے کام کرتی رہے گی۔ سنجیدگی اور کشمکش کے وقت جو لازمی ذمہ داری ہے وہ ہے بیداری اجتماعیت۔ سنجیدہ کام، ہم آہنگی اور اختلاف کو چھوڑنا امت مسلمہ کے لیے زیبا نہیں کہ وہ جانبی اختلافات، علاقائی نظریات یا انانیت میں مگن ہو جائے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ امت کے بڑے مفادات میں ہر ذیلی مفاد پر مقدم رکھے، حق اور انصاف کی پکار اور عزم اور عقل کی پیش رفت پر لبیک کہے، بئی طور کے اختلافات کو پیچھے پھینک دے اور امت بحرانوں کے مقابلے میں متحد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اور اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ درود و سلام بھیجو ان پر جنہیں اللہ نے رحمت العالمین اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے طیبین اور طاہرین آل پر اور روشن چمکتے اصحاب پر اور ان پر جو قیامت تک ان کی اچھے طریقے سے پیروی کریں۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، سرکشوں اور ملحدوں اور فسادیوں کو شکست دے۔ اے اللہ، تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس امت کو راہیابی سے کے ایسے معاملے میں استحکام بخش جس کے ذریعے تیری اطاعت کرنے والے عزت پاتے ہیں اور تیری نافرمانی کرنے والے ہدایت پاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بھلائی کا حکم پاتے ہیں اور برائی سے رکتے ہیں۔ تو فلسطین اور ہر جگہ اے اللہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرمائے، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اے اللہ، ان کے حساب کو کھول دے، ان کے حوال کو درست کر دے، اور ان کے دشمنوں کو رسوا کر۔ قبضہ کرنے والوں کی دشمنی اور ظالموں کے ظلم سے اے اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی دے۔ اے اللہ ہم تیرے اسم اعظم کے ذریعے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہر جگہ مسلمانوں پر مہربانی فرما. اے اللہ فلسطین، شام، عراق، یمن، برما اور ہر جگہ مسلمان بھائیوں کے لیے تو کافی ہو جا. اے اللہ تو ان پر مہربانی فرما، ان کی مصیبتوں کو دور کر اور ان کی پریشانیوں کو جلد دور فرما. اے اللہ ان کے حوال کو درست فرما اور ان کو ہدایت پر جمع کر، ان کی برائیوں کے لیے تو کافی ہو جا. اے اللہ ان کے دشمنوں کو تو شکست دے. اے اللہ ظالم سرکشوں اور ان کے مددگاروں کے لیے کو تو پکڑ لے. اے اللہ ہمارے ولی عام اور خادم حرمین شریفین کو تو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جسے تو راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر لگا. اے اللہ تو انہیں ان کے نائب اور ان کے معاونین کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو. اے اللہ تو ہماری فوج جو ہماری سرحد اور حدود پر تعینات ہیں اور ہمارے ملک اس کے رہنے والے اور ہمارے مقدس گھروں کی سیکورٹی کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما اور ان کو ثابت قدم رکھ. اے اللہ تو ان کے لیے نصیر و مددگار اور حفاظت کرنے والا بن جا. اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی شریعت کی تنفیذ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق بخش اور اپنے مومن بندوں کے لیے انہیں رحمت بنا. اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے ملکوں میں امن و خوشحالی پھیلا. اے اللہ شریروں کی شرارت فاجروں کے مکر کے مقابلے میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ، ہمارے معاملات آسان کر. اے اللہ تو ہمیں تیری خوشنودی کے حصول میں ہمارے مقاصد تک پہنچا دے. اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین، ان کے والدین، ان کی ضروریت، ہماری بیویاں اور ہماری ضروریت کو بخش دے. بلا شبہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اے اللہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں. اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما. اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ کر. اے اللہ ہمیں ایسی بارش نازل فرما جو خوشگوار، اچھی، مسلادھار، زرخیز اور ایسی نفع بخش بارش سے نواز جو نقصان دہ نہ ہو، جس کے ذریعے تو ملکوں کو زندگی دے، بندوں کو سیراب کر اور جس کے منفعات شہر اور دیہات سب کو پہنچے. اے اللہ یہ سیرابی رحمت کی سیرابی ہو، عذاب کی نہیں، مصیبت کی نہیں، تباہی کی نہیں اور نہیں غرقابی کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.